بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أهل السنة والجماعة عقيدة قرآن والسنة والسلف سلف صالحين كروشني میں درس جاری ہے. درس میں اصل پر بات کر رہے تھے بدعت اور اہل بدعت کے متعلق، اہل سنت و جماعت کا موقف اور بدعت، اور اہل بدعت سے پہلے میں سنت پہ بات کر رہا تھا، سنت کا معنی کیا ہے، جماعت کا معنی کیا ہے، اور اتباع سنت کیا ہوتی ہے، سلف کے اقوال، بعض سلف کے اقوال سنت اور اتباع سنت کے متعلق، ان اہم چیزوں پر بات ہو چکی ہے. باقی دو اہم چیزیں رہ گئی ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ آج کے درس میں انشاءاللہ پورا کر لوں، تاکہ سنت کے متعلق ہمیں مکمل، اگر مکمل نہیں تو جو بنیادی چیزیں ہیں ان کے ہمیں علم اور فہم ہو جائے. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں درس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں ان مسائل کو آسان طریقے سے بیان کر سکوں، اور آپ ساتھیوں کو، حاضروں اور سامعین کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ آپ لوگ ان مسائل کو اچھی طریقے سے سمجھیں، اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان مسائل کو جب سمجھنے کے بعد پر عمل بھی کریں. سنت کا معنی تفصیل سے میں بیان کر چکا تھا، لیکن سنت کے معنی میں سے ایک معنی یہ بیان کیا تھا کہ یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، جس راستے کی اتباع کرنا واجب ہے، اور یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کی ساری شریعت کو بیان کیا ہے، اور اس شریعت پر عمل کرنا آسان کر دیا ہے، اسے کہتے ہیں السنہ. ہم اسی مفہوم پہ آج بات کریں گے دو چیزوں میں. نمبر ایک، اتباع سنت کیسے ہوتی ہے، اتباع سنت عملا کیسے کریں، اور سنت کی قسمیں کتنی ہیں. نمبر ایک، اتباع سنت. میں جس چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں اس کے متعلق میں مقدمے کے طور پر ایک اہم بات بیان کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، کوئی بھی عبادت ہے، جو عبادت ہم کرتے ہیں، وہ عبادت ایک خاص اعمال ہے یا اقوال ہے، ان کو کوئی نہ کوئی قید لگا دی گئی ہے، یہ قید، یہ حد شریعت میں موجود ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عبادت کے لیے کوئی نہ کوئی خاص قید لگائی ہے. اب جو عبادات ہم کرتے ہیں ان عبادات کی جنس مختلف ہے، مثال کے طور پر نماز ایک جنس ہے، روزہ دوسری جنس ہے، زکوٰۃ تیسری جنس ہے، حج چوتھی جنس ہے، قربانی پانچویں جنس ہے، نظر و نیاز ساتویں جنس ہے، اس طریقے سے مختلف اجناس ہیں، اور ہر جنس دوسری سے بالکل مختلف ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان اجناس میں مختلف قسمیں موجود ہیں. نماز ہے ایک جنس ہے، اس کے اندر کتنی قسمیں ہیں، فرض نماز ہے، نفل نماز ہے، پھر فرض میں دو قسمیں ہیں، فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے، نفل میں آگے پھر قسمیں ہیں، نفل مطلق ہے، نفل مقید ہے، پھر نفل مقید میں آگے قسمیں ہیں، سنن رواتب ہیں، سنت الوضوء ہے، سنن دخول المسجد ہیں. تو یہ مختلف جو قسمیں ہیں ایک ہی جنس کی قسمیں ہیں. روزہ دیکھیں آپ، فرض روزہ ہے، نفل روزہ ہے. حج دیکھ لیں، فرض حج ہے، نفل حج ہے. تو ایک جنس کی عبادت میں آگے قسمیں بھی موجود ہیں. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں بعض عبادات جو ہیں یا عبادات جو ہیں وہ ان کی ایک خاص مقدار ہے، ہر عبادت کی اپنی اپنی خاص مقدار ہے. نماز کو دیکھ لیں آپ، فجر کی نماز دو رکعت ہے، تو کیا مقدار ہے فجر کی نماز کی؟ دو رکعت ہے. ظہر کی نماز چار رکعت ہے، مغرب کی تین رکعت ہے. تو نماز ایسی عبادت ہے جس کی ایک خاص مقدار مقرر کر دی گئی ہے. روزہ ہے، اس کی خاص مقدار ہے، تیس دن ہے، یعنی رمضان کا مہینہ، 30 و 29 رمضان کا مہینہ ہے. فجر کے نکلنے سے پہلے، سورج غروب ہونے تک، تو یہ جو مقدار ہے ہر عبادت کی اپنی اپنی، یہ قید ہے. چوتھی قید یا چوتھی قسم ہے، یا چوتھا امر ہے عبادت کے تعلق سے، کیفیت، صفت. ہر عبادت اپنی اپنی صفت ہے. مقدار تو جان لی ہے ہم نے کہ اس کی ابتدا بھی انتہا بھی ہے. نماز کی ابتدا تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے اور انتہا سلام سے ہوتی ہے، یہ اس کی مقدار ہے. اس کے بیچ میں جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس کو نماز کہتے ہیں. لیکن اس کی ایک کیفیت ہے. کیفیت کیا ہے؟ ہم نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے کرتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر رکوع ہوتا ہے، رکوع کے بعد پھر سجدہ ہوتا ہے، پھر التحیات ہوتا ہے، تشہد ہوتا ہے، پھر سلام ہوتا ہے مختصرا. تو یہ ترتیب جو ہے یہ ضروری ہے. اگر کوئی شخص نماز پڑھنا چاہے لیکن وہ قیام کرے، پھر سجدہ کرے، پھر اٹھے، پھر رکوع کرے، اس کی نماز ہے؟ اس کی نماز نہیں ہے. کیوں؟ خلل کہاں پہ ہے؟ اس کا خلل کیفیت میں ہے. اگر تو اس نے آغاز تکبیر تحریمہ سے کیا اور انتہا سلام سے کی اور دو رکعت پڑھی ہے، لیکن دو رکعت کیسے پڑھی ہے؟ ترتیب کا اہتمام نہیں کیا، اس کی نماز نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر کیفیت میں خلل ہوا، پیدا ہو، کیفیت میں غلطی ہوئی، صفت میں غلطی ہوئی. اسی طریقے سے آپ حج دیکھتے ہیں، کوئی شخص حج پہ جاتا ہے اور وہ حج کا طریقہ معروف ہے، اس کا میقات مواقیت معروف ہے. اب میقات سے باہر والے لوگ، انڈیا، پاکستان یا باہر اور جتنے بھی ہیں، جب عمرے حج کے لیے آتے تو میقات سے ہی احرام باندھنا واجب ہے ان کے لیے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں، میں نے حج تو کرا لیکن میں احرام جدہ سے باندھوں گا، میں یہاں پر، اس نے مخالفت کی ہے، کیفیت کی مخالفت کی ہے. کیفیت تو یہ تھی کہ احرام باندھنا ہے میقات سے، جب آپ جدہ سے احرام باندھیں گے تو آپ کی جگہ میقات جدہ نہیں ہے. اس لیے ایسے شخص کو ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ سے دو راستے ہیں، نمبر ایک جدہ سے احرام باندھو تو دم واجب ہو جائے گا، نمبر دو قریبی میقات کی طرف چلے جاؤ اور وہاں سے احرام باندھ کے پھر حج کے لیے جاؤ، تب کوئی دم نہیں ہے تمہارے اوپر. اس کے بعد عبادت کا وقت مقرر ہے، عبادت کی قید وقت کے اعتبار سے بھی ہے. نماز ہے، ابھی اگر میں فجر کی نماز پڑھنا چاہوں عشاء کی نماز کے بعد، ابھی اور میں دو مرتبہ پڑھنا چاہتا ہوں، اجازت ہے اس کی؟ کیوں؟ دو مرتبہ پڑھنا چاہتا ہوں، دو پڑھوں گا پھر دو پڑھوں گا، ڈبل، اجازت ہے؟ نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں پر فرض کر دی گئی، فرض ہے مومنوں پر خاص وقت، مقرر وقت پر. اس سے آگے پیچھے اگر ابھی آپ پڑھ لیتے فجر کی نماز تو نماز نہیں ہوگی. فجر کے وقت میں نماز آپ کو پڑھنا آپ پر فرض ہے، جو ابھی نماز ہے وہ باطل ہے. تو وقت ہے، وقت کی قید لگائی گئی ہے. اسی طریقے سے روزہ ہے، روزہ دیکھیں آپ، سورج طلوع ہونے سے، فجر کے طلوع ہونے سے پہلے سورج غروب ہونے تک وقت ہے. یہ کوئی شخص کہتا ہے نہیں بھائی بات گھنٹوں کی ہے، نو گھنٹے بنتے ہیں، میں سورج نکلنے کے بعد سے لے کے عشاء تک روزہ رکھنا چاہتا ہوں، درست ہے اس کو روزہ؟ کیوں؟ گھنٹے پورے کیے اس نے، نو گھنٹے پورے کیے. بات گھنٹے پورے کرنے کی نہیں ہے، بات وقت کی ہے. یہ وقت مقرر کر دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دیا گیا ہے، اسے کسی مخلوق کے لیے بھی جائز نہیں کہ اس وقت میں ہیرا پھیر کے آگے پیچھے کرے. چھٹا اعتبار ہے جگہ کا. بعض عبادات کے لیے خاص جگہ مقرر کر دی گئی ہے، اس جگہ کے علاوہ وہ عبادت کرنا جائز نہیں. سلام، مثال دیکھیں، طواف، عبادت ہے، اس کے لیے خاص جگہ مقرر ہے. کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ گھر، کعبے کا طواف. کعبے کے علاوہ کس چیز کا طواف کرنا جائز نہیں ہے. صفا مروہ طواف ہے، وہ بھی طواف سمجھا جاتا ہے، اس کی دلیل موجود ہے، وہاں پر بھی طواف کر سکتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ کسی جگہ کی آپ عبادت نہیں سے طواف نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس کی خاص جگہ مقرر کر دی گئی ہے. اسی طریقے سے حج میں دیکھیں آپ، عرفات کا دن 9 تاریخ کو ہوتا ہے. اگر کوئی شخص 9 تاریخ کو عرفات کی جگہ مزدلفہ میں ٹھہر جائے اور 10 تاریخ کو عرفات میں ٹھہر جائے، اس کا حج ہے. کیوں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جگہ کے اعتبار، اس نے جگہ کے اعتبار کا لحاظ نہیں کیا، جگہ کے اعتبار پر اس نے عمل نہیں کیا، اس لیے اس کی یہ عبادت، اس کا یہ حج ضائع ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا قابل قبول نہیں ہے. تو اتباع سنت 6 چیزوں سے ہوتی ہے. نمبر 1، جنس کے اعتبار سے، جو عبادت کی جنس موجود ہے شریعت میں، اس کے علاوہ نئی جنس ایجاد کرنا خلاف سنت ہے، بدعت ہے. مثال کے طور پہ یوگا، یوگا جانتے ہیں؟ سلام اللہ. یوگا کے لیے کوئی شخص بیٹھ جاتا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ جو خاص طریقہ ہے یوگا کا، بیٹھنا اور آنکھیں بند کر کے اللہ کا ذکر کرنا، خاص انداز میں بیٹھنا، یہ ایک نئی چیز ہے جو جسے شریعت کا کوئی لین دین ہے، کوئی دلیل بھی نہیں. اس کو خاص عبادت بنا دینا، ایک تو تشبہ ہندوؤں کے ساتھ، اس کے علاوہ بھی یہ عمل جو ہے شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ نئی جنس ایجاد کی گئی ہے، ایکسرسائز بھی کرنی اور عبادت بھی کرنی اس طریقے سے، تو جائز نہیں ہے. جشن میلاد النبی منانا ایک نئی جنس عبادت کی، یہ جنس موجود نہیں تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اگر یہ عبادت ہوتی، اگر جشن میلاد النبی منانا عبادت ہوتا اور اس میں خیر و برکت ہوتی، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ نماز کا ہمیں حکم دیا، روزے کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، تو کیا ہمیں اس خیر سے محروم کر کے جاتے؟ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم نہ دے کے جاتے کہ جشن میلاد النبی بھی عبادت ہے، اسے ضرور بجا لانا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس میں خیر و برکت ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں نہیں حکم دیا اور اس کی دلیل بھی کوئی موجود نہیں ہے، تو ایک نئی جنس ہے یہ. دوسرا اعتبار ہے عبادت کی قسم، نوع العبادت. مثال کے طور پہ دیکھیں، فرض نماز ہے، نفل نماز ہے. یہ جو نماز ہے، یہ 2 قسمیں ہیں نماز کی. کوئی شخص اگر اپنی طرف سے کوئی تیسری قسم لے کے آنا چاہتا ہے تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، قسمیں مقرر کر دی گئی ہیں. اس کی آسان مثال کہ قربانی کے لیے ہم کیا چیز ذبح کرتے ہیں؟ بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے. کوئی شخص مرغی ذبح کرنا چاہے تو مرغی قسم نہیں ہے، یاد رکھیں. مرغی جو ہے، اگر آپ 100 مرغی بھی ذبح کر لیں قربانی نہیں ہوگی، صدقہ ہو جائے گا آپ کو. کسی کا پولٹری فارم ہے، وہ کہتا ہے کہاں میں بکریاں خریدتا پھروں گا، میرا اپنا فارم ہے، میں 100 مرغی دینا چاہتا ہوں حج کے موقع، حج کی عید پہ. 100 مرغی قربانی جو ہے وہ 10 بکروں سے بھی مہنگی ہے مثال کے طور پہ، تو یہ میں دے دیتا ہوں. ہم کہیں گے نہیں، آپ کی قربانی قبول نہیں ہوئی، یہ آپ کا صدقہ ہے، قربانی آپ کو دینی پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ کی جو عبادت جو آپ نے کی ہے، اس کی جنس جو ہے وہ اور ہے، قسم ہی اور ہے. نمبر 3، عبادت کا مقدار. مقدار کے اعتبار سے عبادت کی قید جو لگائی گئی ہے، اس کی مثال صلاۃ اللیل کیسے پڑھتے ہیں ہم؟ 2 رکعت 2 رکعت، مثنا مثنا. کوئی شخص 4-4 رکعت پڑھنا چاہے دو کی جگہ چار رکعت اکٹھے ایک سلام کے ساتھ. تو اس نے مقدار میں جو دو رکعت اس کو چار کر دی تو اس کی نماز نہیں. شریعت نے دو دو رکعت کی ہے, مثنا مثنا اس نے اربع اربع کر دی. یہ جو تبدیلی ہے مقدار میں اس کی گنجائش نہیں ہے. ہاں اگر وہ وتر پڑھنا چاہے تو وتر کی گنجائش ہے, وتر اور ہے. وتر ایک رکعت بھی ثابت ہے, تین رکعت بھی ثابت ہے, پانچ رکعت بھی ثابت ہے, سات رکعت بھی ثابت ہے, نو بھی ہے, گیارہ بھی ہے, اور پانچ رکعت ایک سلام کے ساتھ بھی ثابت ہے. لیکن صلاۃ اللیل پڑھنی ہے, تہجد پڑھنی ہے, دو دو کی جگہ چار چار رکعت, اسے گنجائش نہیں. عبادت کی کیفیت, صفت عبادت کی میں مثال بیان کر چکا ہوں کہ نماز میں پہلے قیام ہے یا قیام سے پہلے, پھر تکبیر تحریم ہے, آخر میں سلام ہے. اگر کوئی شخص نماز کا آغاز سلام سے کرے اور اختتام تکبیر سے کرے, درست ہے اس کی نماز؟ کیوں السلام السلام کر کے نماز پڑھ شروع کر دیا, اور جب سلام پھیرے آخر میں تو کہے اللہ اکبر اللہ اکبر, نماز ہے اس کی؟ کیوں نہیں ہے نماز اس کی؟ اس نے کیفیت میں غلطی کی, کیفیت میں خلل ہے. اگرچہ السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے لیکن یہاں پر اس جگہ پر السلام نہیں کہنا, ہم نے کہنا اللہ اکبر تکبیر پڑھنی ہے, اور نماز کے اختتام سلام سے ہوتا ہے. جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تحریم ہوا التکبیر و تحریم ہوا التسلیم. نماز کی حرمت یا نماز کا آغاز شروع ہوتا ہے تکبیر التحریمہ سے, اور نماز کا انتہا اختتام ہوتا ہے سلام سے. اور دوسری اس کی مثال کہ عام طور پہ جب ہم کوئی نماز پڑھتے ہیں ایک رکعت میں کتنی رکوع کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ ایک رکعت میں ایک رکوع دو سجدے ہوتے ہیں. اگر کوئی شخص ایک رکعت میں دو رکوع اور تین سجدے کرنا چاہے نماز ہوگی اس کی؟ فجر کی نماز پڑھ رہا ہے وہ کہتے ہیں یار آپ لوگ جو ہے نماز تو پڑھتے ہو لیکن خشوع خضوع نہیں آتا مجھے, ایک رکعت میں فجر کی نماز میں ایک رکعت میں ایک رکوع اور دو سجدے ہوں, میں دو رکوع اور تین سجدے کرنا چاہتا ہوں, اس کے لیے فجر کی نماز ہوگی؟ یہ جو زیادتی کی گئی اس کی کوئی گنجائش نہیں, کیونکہ بات زیادہ رکعت کی نہیں یا زیادہ سجدے کی نہیں یا تمہارے اطمینان کی نہیں, بات اتباع شریعت کی, بات اتباع سنت کی. دین وہی ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیان کر کے گئے ہیں, وہ نہیں ہے جو مجھے پسند ہے یا آپ کو پسند ہے. پانچویں نمبر پہ زمانے کے اعتبار سے, وقت کے اعتبار سے مثال بیان کر چکا ہوں میں. روزے کی مثال لے لیں آپ, حج میں دیکھ لیں آپ کہ نو تاریخ ہے خاص عمل کرنا ہے, دس تاریخ کو دوسرے عمل کرنا ہے, نو تاریخ کے عمل دس کو نہیں کر سکتے, دس کے تاریخ کے عمل نو کو نہیں کر سکتے, تو یہ خاص قید لگا دی گئی ہے زمانے کے اعتبار سے. نمبر چھ, جگہ کے اعتبار سے اتباع سنت کیسے کرتے ہیں. طواف کعبے کا ہوتا ہے اور نو تاریخ کو عرفات میں ٹھہرنا ہے, جگہ عرفات کی جگہ پہ, دس تاریخ کو قربانی کرنی ہے. یہ طریقہ ہے اتباع سنت کا. اتباع سنت ان چھ چیزوں سے ہوتی ہے. بعض علماء ساتویں چیز بیان کرتے ہیں, سبب, کہ ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی وجہ کوئی نہ کوئی سبب ہے, بغیر سبب کے کوئی عبادت کا ایجاد کرنا اس کی گنجائش نہیں ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ طریقہ ان چھ کے اندر ہی موجود ہے, یعنی چھ لمٹس ہیں, چھ قید لگی ہیں عبادات میں, یہ ساتواں بھی ان چھ کے اندر ہی ہے. کیونکہ جو شخص کسی سبب کے اعتبار سے نئی عبادت ایجاد کرتا ہے, یا تو جنس میں ہوگی یا نوع میں ہوگی, یا اس کی مقدار میں ہوگی یا اس کی کیفیت میں ہوگی, یا جگہ میں یا زمانے میں یا جگہ میں, تو ان چھ چیزوں کے اندر ہی ہوگی, باہر نہیں جا سکتی. اور اس کی مثال عام طور پہ کہ اسراء اور معراج کی رات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسراء معراج پر گئے تھے, اس رات کو خاص عبادت کے لیے جاگنا, اس رات میں عبادت کے لیے خاص جاگنا اور اہتمام کرنا, لوگوں کو بلانا اور صدقات اور خیرات یا کھانے کا انتظام کرنا، عید کی طرح اچھے کپڑے پہننا، دعوت دینا اور پھر اللہ کا ذکر کرنا، یہ جو طریقہ ہے اس کی گنجائش نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر اس رات کی فضیلت ہوتی تو یہ سبب، یہ وجہ ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے جاتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء معراج کی رات کی فضیلت تو ہے، لیکن اس رات کے لیے خاص عبادت کے اہتمام کرنا اس کی کوئی دلیل نہیں. یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ اتباع سنت ایسے کرتے ہیں. اگر ان چیزوں میں سے کسی چیزوں کی خلل پیدا ہو جائے تو بدعت لازم آتی ہے. اچھا، پہلا سوال، دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ سنت کی مخالفت کب بدعت ہوتی ہے؟ کیا ہمیشہ بدعت ہے یا کچھ استثناءات ہیں یا نہیں؟ سنت کی مخالفت کرنا ہمیشہ بدعت ہے یا سنت مخالفت کرنا بدعت ہے؟ اس کا جواب یاد رکھیں، بنیادی طور پر سنت کی مخالفت کرنا بدعت ہوتی ہے. بنیادی طور پر اصل میں خلاف سنت عمل کوئی بھی کرے تو بدعت ہی ہوتی ہے. اس کی دلیل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی، فی امرنا هذا، دین میں جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، فهو رد، وہ مردود ہے. اور دوسری روایت میں، یہ متفق علیہ روایت، دوسری روایت سے مسلم کی روایت میں، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے عمل کے مطابق نہ ہو، وہ شخص مردود، اس کو عمل بھی مردود ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علیکم بسنتی، تو اتباع سنت فرض ہے اور مخالفت حرام ہے، اور مخالفت سے بدعت لازم آتی ہے. لیکن دو ایکسیپشنز ہیں، دو ایکسیپشنز ہیں. بنیادی طور پر سنت کی مخالفت بدعت ہوتی ہے، دو ایکسیپشنز ہیں، استثناء ہیں. نمبر ایک، اگر دلیل کے اندر دلالت مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے، تب ہم یہ کہیں کہ یہ عمل خلاف سنت تو ہے لیکن بدعت نہیں ہے. ذرا باریک بینی پہ غور کریں ذرا. اگر کسی دلیل کے اندر دلالت مخفی ہو، چھپی ہوئی ہو، واضح و ظاہر نہ ہو، اور اگر کوئی شخص اس دلیل کے خلاف عمل کرتا ہے جس کی دلالت چھپی ہوئی ہے، تو ہم بدعت نہیں کہیں گے اسے. اس کی مثال، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد ہاتھ کہاں پہ رکھیں گے آپ؟ سینے پہ باندھیں گے یا چھوڑ دیں گے؟ اہل سنت کے علماء کے دو اقوال ہیں، میں اہل بدعت کی بات نہیں کر رہا ہوں، اہل سنت کے علماء کی بات کر رہا ہوں. پہلا قول یہ ہے کہ ہاتھ سینے پہ باندھنے چاہیے، دوسرا قول ہے کہ ہاتھ چھوڑنے چاہیے. یہ اختلاف کیوں ہوا؟ کیونکہ واضح دلیل ہی نہیں ہے کہ ہاتھ کہاں پہ رکھنا چاہیے، واضح دلیل نہیں ہے. اگر واضح دلیل ہوتی تو اختلاف نہ ہوتا، دلیل مخفی ہے. اور دونوں نے اسی روایت کو دلیل بنایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کھڑے ہو جاتے جب تک کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر واپس نہیں آ جاتا. تو پہلے گروہ نے، جس نے اس روایت سے یہ سمجھا کہ رکوع سے پہلے جو حالت تھی جوڑوں کی، رکوع کے بعد ہی وہی ہونی چاہیے کہ ہر جوڑ جگہ پہ واپس آ گیا، تو انہوں نے کہا ہاتھ سینے پہ باندھنا چاہیے. اور دوسرے گروہ نے، جس نے کہا کہ ہاتھ باندھنے چھوڑنے چاہیے، انہوں نے کہا نماز سے پہلے کی حالت کیا تھی بازو کی، چھوڑے ہوئے تھے، تو رکوع کے بعد وہی حالت ہونی چاہیے کہ آپ ہاتھ چھوڑ دیں. کیونکہ بازو کب ریسٹ کرتے ہیں، جب چھوڑتے ہیں یا جب باندھتے ہیں،
بازو کی ریسٹ کب ہوتی ہے؟ جب چھوڑتے ہیں. اور حدیث ہے جب تک کہ ہر جو اب جگہ پہ واپس نہ آ جائے, یعنی اپنی نارمل حقیقی جگہ پر. جن علماء نے یہ کہا کہ نہیں حسینے باندھنے چاہیے, انہوں نے کہا کہ ہم بات نماز سے پہلے کی نہیں کر رہے, اور صحابہ بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بیان کرتے تو نماز کے اندر ہی حکم بیان کر رہے ہیں. یہ عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کے اندر کے نماز سے پہلے کا نہیں ہے. تو نماز کے اندر بازو کہتے تھے کیسے, کہاں تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ سینے پر تھے. تو اس لیے رکوع کے بعد بھی بازو سینے پر رکھنے چاہیے. بر اس میں لمبی بحث ہے, ان دونوں میں سے کون حق پہ ہے؟ جی نہیں, ایک قول راجح تو ہے, ٹھیک ہے نا, ایک قول راجح ضرور ہے. ایک نے, کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اپنے ہاتھ مبارک سینے پر باندھے یا چھوڑے ہیں, دونوں نہیں کیے. بس میں جاری کہ نہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے ایک پہ عمل ضرور کیا ہے. ہماری سمجھ میں تھوڑا سا فرق آیا ہے, ورنہ یہ نہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہاتھ چھوڑتے کبھی باندھتے, نہیں ایسے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایک ہی تھا, تو حق ایک ہی ہے, دو نہیں ہے, یہ سمجھ لیں آپ. ہم اس لیے کہ دوسرا بھی حق ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے دوسری, کوئی دلیل کو سمجھنے میں جو اختلاف ہوا ہے, تو ہم یہ کہہ دیں کہ دونوں حق ہیں. اگرچہ دیکھیں حق ایک ہے, دونوں میں سے دو نہیں ہیں. اچھا دوسرا باطل کیوں نہیں ہے؟ اس لیے باطل نہیں ہے کہ اس کی واضح دلالت میں واضح دلیل نہیں ہے اس کی, اور جو دلالت ہے وہ مخفی ہے. جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں, لا صلاۃ لمن لم یقرا بام الکتاب. واضح دلیل ہے کہ نہیں؟ کیا رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کے بعد میں, کیونکہ ایسی واضح دلیل ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ مومن کا تقوی, مومن کا ایمان اسے کس طرف پھیرتا ہے, کہ وہ ہاتھ باندھتا ہے یا چھوڑتا ہے, یہ اس کے تقوی کی بنیاد پر ہے. جو علم اس نے حاصل کیا ہے, جن علماء کو معتبر سمجھتا ہے, اور اگر وہ خود طالب علم ہے سمجھتا ہے دلائل کو, جو دلائل اس کے سامنے آئے ہیں ان کو سمجھنے کے بعد اس کا تقوی اسے کیا حکم دیتا ہے؟ اگر اس کو تقوی سے حکم دیتے ہاتھ باندھو تو وہ باندھ لو, اگر اس تقوی سے اجازت نہیں دیتے تو نہ باندھو. بات آپ کے اندر, آپ کے اپنے ضمیر کی ہے, ایمان کی تقوی کی ہے. یہ نہیں کہ فلان عالمی کہ میں بھی ایسا کرتا ہوں. ہاں اگر آپ عامی ہیں آپ کو نہیں پتہ دلیل ہوتی کیا ہے تو الگ بات ہے, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں دلیل بھی واضح آپ کے سامنے آئی ہے, کچھ وضاحت بھی ہوئی ہے, تب اس دل کو چھوڑنا آپ کے لیے درست نہیں. تو یہ پہلی بات ہے کہ اگر دلالت مخفی ہو دلیل کے اندر. اس کی دوسری مثال, کیا رکوع میں شامل ہونے سے حرکت ہوتی ہے کہ نہیں؟ رکوع میں شامل ہونے سے حرکت ہوتی ہے کہ نہیں؟ واضح دلیل نہیں ہے, رکعت ہوئی ہے رکعت نہیں ہوئی, واضح دلیل نہیں ہے. اور سید ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت میں جب مسجد میں داخل ہوئے اور رکوع میں چلے گئے, وایسے چلتے گئے, تو واضح دلالت نہیں. آپ سن فرماتے ہیں زادک اللہ حرصا ولا تعود, لا تعود, دوبارہ ایسے نہ کرنا. اب دوبارہ ایسے کیا نہ کرنا؟ بہت ساری چیزیں ہیں کہ دیر سے نہیں آنا نماز کے لیے, اس طریقے سے سانس پھولی ہوئی اس طریقے سے نہ آنا, پھر مسجد میں داخل ہوئے تو رکوع میں نہ جانا, پھر رکوع کی حالت میں چلنا نہیں, پھر چل کر رکعت میں شامل نہ ہونا, پھر رکعت میں شامل ہونے کے بعد رکعت کو بھی نہ گننا. یہ سب کیا ساری چیزیں ہیں؟ اگر رکعت نہ ہوتی, نمبر ایک, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست حکم دیتے کہ آپ کی ایک رکعت نہیں ہوئی, جا کے ایک رکعت پڑھ لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے بخاری میں لفظ نہیں ہے لیکن دوسری روایت میں آیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی عام بات فرمائی ہے, جو نماز آپ نے پا لی ہے وہ ٹھیک ہے, جو آپ رہ گئی اسے قضا کر لو. یہ پہلے حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ جب نماز کے لیے نکلو سکینہ وقار کے ساتھ نکلو, سکینت کے ساتھ وقار کے ساتھ, جو نماز پا لو تو پڑھ لو, اور جو رہ جائے اسے قضا کر لو. تو دونوں روایت میں کیا فرق ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں نہیں, یہ دوسری جو روایت ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو حکم دے رہے ہیں جو نماز پالی وہ پڑھ لو اور جو رہ گئی ہے اسے قضا کر لو. تو یہ حکم نہیں تھے کہ جو رکعت آپ کی رہے گی اسے قضا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو یہ فرما رہے کہ لا تعد, ایسا نہ کرو, اگر نماز پوری پالو تو پوری پڑھ لو, اور اگر کچھ رہے باز میں قضا کرنا جلدی سے کیوں آتے ہو اس طریقے سے؟ بہرحال اس میں اختلاف ہے، قوی اختلاف ہے. آپ کا ایمان، آپ کا تقوی جو آپ کو اجازت دیتا ہے ان دلائل کی بنیاد پر آپ اس پہ عمل کریں. آپ کا ایمان تقوی آپ کو کہتا ہے کہ آپ کی رکعت نہیں ہوئی تو آپ دوبارہ پڑھ لیں رکوع میں شامل ہونے کے بعد، اور اگر آپ کے ایمان تقوی کہتا ہے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست حکم نہیں دیا، صحابہ کرام سے ثابت ہے صحیح سند کے ساتھ، پانچ صحابہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے رکوع پانے کے بعد رکعت کو دہرایا نہیں ہے، تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا یہ عمل ہے تو میں اس پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، آپ کا تقوی آپ کا ایمان آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ میں دوبارہ نہ دہراؤں، تو آپ نہ دہرائیں. لیکن اب دونوں میں سے صحیح عمل ایک ہی ہے، یا رکعت ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن دلالت مخفی ہے، اس لیے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ دونوں عمل ٹھیک ہیں. اب دونوں سے کون سا ٹھیک زیادہ ٹھیک ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہمارے پاس جو علم ہے اس کے مطابق ہم نے عمل کیا ہے. فتق اللہ مستفاطم، بڑی کوششوں کے بعد ہمیں اسی چیز پہ اطمینان ہوا ہے، اس کے آگے اس سے زیادہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. یہ پہلی وجہ تھی. دوسری وجہ، دوسرا استثناء جو ہے وہ یہ ہے، اذا كان الاختلاف بين اهل السنه قوي جدا، اگر اہل سنت کے درمیان اختلاف کے اس مسئلے پر بہت زیادہ قوی ہو، تب بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بدعت ہے. خلاف سنت عمل ہوا ہے، خلاف سنت ہے لیکن بدعت نہیں ہے، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے. یاد رکھیں، بدعت اچھی بدعت ہوتی نہیں ہے، بدعت ہمیشہ گمراہی ہے. اور انشاءاللہ اگلے درس میں میں بدعت کے متعلق تفصیل سے انشاءاللہ بات کروں گا. اس کی مثال، قوی اختلاف کی مثال، حجاب کا معاملہ، پردے کا معاملہ. کیا عورتوں پر، بالغ عورت پر پردہ فرض ہے؟ کیا چہرہ اور ہاتھ بھی شامل ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے. اہل سنت کس میں اختلاف ہے؟ یہ جو اختلاف ہے قوی اختلاف ہے، اور اس میں بھی واضح دلیل نہیں ہے، لیکن اختلاف اس میں قوی ہے. میں اس لیے دوسرا پوائنٹ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بعض علماء کے نزدیک دلیل واضح ہے، کیونکہ اگر جو پہلے دو پوائنٹ بیان کر چکا ہوں میں، مخفی دلیل کی مثال، رکوع کے بعد ہاتھ کہاں پہ رکھنا، اس کی دلیل تو بالکل واضح نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور رکوع میں شامل ہونے سے رکعت ہوتی ہے کہ نہیں، اس کی دلیل بھی واضح نہیں ہے، لیکن بعض علماء نے ہمیں وضاحت ہو چکی ہے. تو پھر اس دوسرے قسم میں آتی کہ قوی اختلاف پھر بھی باقی ہے، اور دونوں میں سے کوئی بھی بدعت پہ نہیں ہے، کیونکہ بعض علماء نے کہا یہ بدعت ہے. علامہ ابن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نماز میں رکوع سے سر اٹھانے کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں یہ بدعہ ہے، گمراہی ہے. تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز میں کو نصیحت کی ہے، شیخ صاحب فتاوی میں یہ نصیحت موجود ہے کہ ہمارے بھائی علامہ محمد حسن البانی ہمیشہ سنت کی طرف دعوت دینے والے ہیں، توحید سنت عمل بھی کرنے والے، دعوت بھی دینے والے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور ان سے امید کرتا ہوں کہ شیخ صاحب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا تو نظر ثانی کریں گے. اس طریقے سے بڑے پیارے انداز میں میرا فتویٰ ہے کہ اس طریقے سے بدعت کا فتویٰ دینا بہت بڑی بات ہے. تو شیخ بن باز کے نزدیک نہ تو ہاتھ باندھنا بدعت ہے، نہ ہاتھ چھوڑنا بدعت ہے رحمۃ اللہ علیہ. دوسری مثال قوی اختلاف کے، جہری نماز میں امام کے بھی سورۃ فاتحہ کا پڑھنا، جو لوگ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے میرے بھائی وہ بدعت ہی نہیں ہے، ان کے خلاف سنت عمل کیا ہے. کیونکہ دیکھیں قول راجح ہیں سب مسائل میں، قول راجح کیا ہے معروف ہے، سب جانتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے ابھی اس قول کو نہیں جانا اور قول مرجوح پر عمل کر رہے ہیں، اور اس قوی اختلاف کے ہوتے ہوئے دلائل موجود ہیں، دلائل بھی واضح ہیں، لیکن اس حدیث کے ثبوت میں اختلاف ہے. کیونکہ امام مسلم کی ایک روایت میں آیا ہے کہ جب وہ قرأ فانصتوا، اور جب وہ پڑھے امام جب پڑھے تو تم خاموشی سے سنو. پھر اس روایت میں بعضوں نے کہا شاذ ہے, بعضوں نے کہا نہیں, یہ امام مسلم نے اس روایت کو بطور حدیث نہیں پیش کیا لیکن کسی صحابی سے حدیث کے بعد ایک قول بیان کر لیا ہے. بہرحال تو یہ اختلاف موجود ہے اور یہ قوی اختلاف ہے ہمارے نزدیک اور علماء کے نزدیک. جو ساتھی امام پیچھے نہیں پڑھتے اس وجہ سے کہ ابھی ان کو دلیل واضح نہیں ملی اور ابھی وہ بحث مباحثہ کر رہے ہیں حق کی تلاش میں ہیں تو بدعتی نہیں ہے. بدعت کب واقع ہوتی ہے یاد رکھیں, جب آپ کو حق کی سمجھ بھی آ جائے پھر جاننے کے بعد آپ چھوڑ دیں تب بدعت ہے. ایک شخص ہے اس نے دلائل کو دیکھا ہے اور اسے اطمینان بھی ہو گیا ہے کہ اب سورہ فاتحہ پڑھنے اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں, کیا امام کے پیچھے کیوں نہ ہو. تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں, ہمارے جو امام ہے ہمارا جو استاد ہے وہ بہت اچھا ہے, میرا آئیڈیل پرسنالٹی میرے لیے, کیونکہ وہ سورہ فاتحہ امام پیچھے نہیں پڑھتا, میں بھی نہیں پڑھنا چاہتا, یہ بدعتی انسان ہے. کیونکہ ہمیں حکم اتباع کے لحاظ سے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے بس. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت آپ کا سگا والد کیوں نہ کرے, آپ کا استاد کیوں نہ کرے, آپ کا امام کوئی بزرگ بھی کیوں نہ کرے, صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو, اس کی اتباع نہیں کرنی, اتباع کرنی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی طریقے سے قوی اختلاف ہے داڑھی, داڑھی کو چھوڑ دینا ہے یا ایک مٹھی کے بعد اس کو کاٹنا ہے. لیکن یہ اختلاف جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ یہ اتنا قوی اختلاف نہیں ہے. قوی اختلاف اس صورت میں ہے جو علماء کہتے ہیں قوی اختلاف ہے کہ صحابہ کرام کا بعض صحابہ کا عمل ہے اس پہ, اور بعض صحابہ کا عمل اگر کوئی صحابہ کوئی عمل کر دے تو کیا اس کا عمل قابل حجت ہوتا ہے یا نہیں, اس کی تفصیل ہے. صحابی کا قول یا عمل اس وقت قابل حجت ہوتا ہے دو شرطوں کے ساتھ, نمبر ایک اگر نص کی مخالفت نہ ہو, نمبر دو اگر دوسرے صحابی مخالفت نہ کرے. تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں یہ اختلاف ضعیف یا قوی نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر نص کی مخالفت ہے. عف اللحا ارخ اللحا وفر اللحا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف الفاظ ہیں جس میں فعل امر حکم دیا جا رہا ہے کہ داڑھی کو چھوڑ دو. اور یہاں پر داڑھی کو پکڑ کے کاٹنے کے بعد جب صحابہ کرام سے سنتے ہیں تو انہوں نے یہ نص کے خلاف عمل کیا, تو اس لیے ان کا یہ عمل قابل حجت نہیں ہے. اور دوسرا گروہ یہ کہتا ہے نہیں, صحابہ کبھی بھی سنت کے خلاف عمل نہ کرتے, نص کے خلاف عمل نہیں کرتے صحابہ, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سمجھا ہے کہ داڑھی کو چھوڑ دو کہاں تک, ایک لمٹ تک. لمٹ کون سی ہے وہ صحابہ نے بیان کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا. بہرحال قول راجح کیا ہے, داڑھی کو چھوڑ دو, معروف ہے قول راجح. لیکن اگر کوئی شخص داڑھی کو ایک مٹھی کے بعد کاٹ لیتا ہے اور صحابہ کرام کے عمل پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو اس اختلاف کو دوستی اور دشمنی کی بنیاد نہیں بنانی چاہیے, اس اختلاف کی گنجائش ہے. اس کا ضمیر, اس کا ایمان, اس کا تقویٰ اسے یہ حکم دیتا ہے کہ داڑھی ایک مٹھی سے نہیں بڑی ہونی چاہیے, یہ اس کا علم ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے اس کا. اور ہم ہاتھ نہیں لگاتے, یہ ہمارا علم ہے, ہم اس کا جواب دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. لیکن احتیاط کس میں ہے, احتیاط چھوڑنے میں, یہی نص ہے اور یہ میں اسے حق سمجھتا ہوں, یہ قول راجح ہے. دوسرا سوال, یہ پہلا سوال تھا کہ کب کوئی عمل اگر خلاف سنت ہو تو بدعت کب ہوتا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہر بدعت سے عمل باطل ہو جاتا ہے. ابھی پتہ چل گئی بدعت ہے, بات سنت کی ہو, بدعت کی بات ابھی نہیں, بدعت کی بات میں انشاءاللہ اگلے درس میں کروں گا, بات ہو رہی سنت کی. اب خلاف سنت کی بات ہو رہی, خلاف سنت ہمیشہ بدعت نہیں ہوتا, خلاف سنت ہمیشہ بدعت ہوتا ہے نہیں, بنیادی طور پر بدعت ہوتا ہے سوائے ان دو استثناءات کی، ایکسیپشنز ہیں دو، اس کے علاوہ جو بھی خلاف سنت عمل ہو بدعت ہے. اچھا اب یہ پتہ چل گیا کہ خلاف سنت عمل بدعت ہے، اب ان استثناءات کے علاوہ اب یہ نہیں ہے، اب ایسا عمل کس نے کیا ہے کیا جو خلاف سنت اور بدعت ہے، کیا اس کا عمل باطل ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیں اس کی مختلف صورتیں ہیں، میں وہ صورت بیان کروں گا پھر حکمی بیان کروں تاکہ بات آسان ہو جائے. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر یہ عمل کرنے والا شخص اگر یہ عمل کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے باہر ہے، یعنی اس کو کوئی دلیل نہیں ہے، بغیر دلیل کے کوئی عمل کرتا ہے، تو اس کا یہ عمل مردود ہے، باطل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن به اللہ، سورہ شورا نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کے کوئی شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایک نئی شریعت بنا دی ہے جس کی اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دی. اس کی دو صورتیں ہیں، پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا عمل کرے جو دین میں موجود نہ ہو، اس کی دلیل نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی، اور اس نے اس عمل سے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کے عمل مردود ہے اور اس کو اس کا گناہ بھی ملے گا، ضرور ملے گا. اس کی مثال کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنا چاہے قوالی کے ذریعے سے، قوالی گانے بجانے سے، نہیں حرام ہے، بدعت ہے، گمراہی ہے، یا کوئی شخص رقص کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتا ہے، مستی میں آ کے رقص کر رہا ہے، جھوم رہا ہے، رقص عبادت نہیں ہے، یا کوئی شخص مراقبہ کرنا چاہتا ہے، مراقبہ کی حالت میں جا کے اللہ تعالیٰ نزدیکی حاصل کرنا چاہتا ہے، مراقبہ کی حالت کہ اپنا سر جو ہے دونوں گھٹنوں میں رکھ کے اس طریقے سے دبا کے اللہ تعالیٰ نزدیکی حاصل کرنا چاہتا ہے. ہمیں کہتے ہیں یہ جتنے بھی اعمال ہیں سارے اس کی کوئی دلیل ہی نہیں اور جائز بھی نہیں ہے، مردود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، اس کی دوسری صورت ہے عمل تو موجود ہے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنا ایسے عمل سے جو شریعت میں جائز تو ہے لیکن خاص طریقے سے یہ عمل موجود ہے، خاص طریقے سے موجود ہے. دیکھیں اب رقص سے قوالی ہے کسی طریقے سے موجود ہے نہیں. دوسری اس کی یہ قسم ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتا ہے ایک ایسے عمل سے، شریعت میں اصل تو موجود ہے، موجود ہے وہ عمل، لیکن اس طریقے سے نہیں جو طریقے اس نے اپنایا ہے. اس کی مثال نماز پڑھنا، فجر کی سنت، فجر کی سنت مشروع ہے کہ نہیں؟ مشروع ہے. اگر کوئی شخص فجر کی سنت پڑھتا ہے فجر کی اقامت کے بعد، فجر کی نماز کی اقامت ہو گئی ہے اور آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، فجر سے پہلے والی سنت آپ نے دو رکعت نہیں پڑھی، اگر آپ یہ دو رکعت اقامت کے بعد پڑھتے ہیں، اس کا آغاز کرتے ہیں، امام صاحب فجر کی فرض پڑھ رہے ہیں اور آپ سنت پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پر آپ نے عمل تو مشروع کیا ہے، اس کی دلیل تو ہے شریعت میں، لیکن یہ طریقہ جو آپ نے اپنا ہے یہ وقت اس کا نہیں ہے. اس وقت آپ سے منع فرمایا ہے اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبہ، تو آپ کی دو رکعت باطل ہے، جائز نہیں ہے. اس کی دوسری مثال اور دلیل سے بخاری میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ خطبے کے لیے جا رہے تو دیکھا ایک شخص ابو اسرائیل اس کا نام ہے، ابو اسرائیل، وہ شخص کھڑا ہے دھوپ میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا یہ شخص کون ہے، یعنی یہ کیوں کھڑا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو اسرائیل ہے، اس نے منت مانی ہے کہ یہ شخص دھوپ میں کھڑا رہے گا، سر بھی نہیں ڈھانپے گا اور روزہ بھی رکھے گا، کھڑے رہے گا بیٹھے گا نہیں، سر کھلا رکھے گا ڈھانپے گا نہیں، اور اسے روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروح، اسے حکم دو کہ بیٹھ جائے اور چھاؤں میں بھی چلے، سر بھی ڈھانپ لے اپنا، لیکن اپنا روزہ مکمل کرے اپنا۔ تو یہاں پر روزہ عبادت ہے اور اپنی صحیح جگہ پہ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ باقی جو دو چیزیں ہیں، قیام عبادت ہے کہ نہیں؟ کھڑے ہونا عبادت ہے، لیکن کہاں پہ؟ نماز کے اندر کھڑونا عبادت ہے، نماز کے باہر کھڑونا عبادت ہے؟ نماز کے اندر وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ، کہ قیام عبادت ہے لیکن اس کی قید ہے نماز کے اندر، اگر اسے نماز کے باہر کھڑے ہو کر قیام کر کے عبادت کرنا چاہتے اس کی دلیل نہیں ہے، یہ جگہ اس عبادت کی نہیں کہ آپ کھڑے ہو جائیں۔ اچھا، سر کو ننگا کرنا عبادت ہے کہ نہیں؟ قید ہے، مطلق عبادت نہیں ہے، کہاں پہ؟ احرام کی حالت میں، بارک اللہ فیک، احرام کی حالت میں عبادت ہے، اب سر ڈھانپ نہیں سکتے، لیکن احرام کے علاوہ کوئی شخص سر نہ ڈھانپے اور اسے عبادت سمجھے تو اسے گنجائش نہیں۔ وہ تو ہے نا، وہ تو آپ کی مرضی ہے، نماز کی حالت میں آپ ویسے اس کو سر ڈھانپنا چاہتے تو ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ جگہ جو ہے سر کو نہ ڈھانپنا، سر ڈھانپنا تو الگ بات ہے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تفصیل آئے گی اس کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، عبادت نہیں، عادت تھی اور آپ وہ عادت اپنانا چاہتے تو اچھی بات ہے، بات ہو رہی ہے کہ سر کو نہ ڈھانپنے کی، سر کو ننگا رکھنے کی۔ سر کو ننگا کرنا جو ہے یہ بھی عبادت میں شامل ہے، لیکن ایک قید کے ساتھ، احرام کی حالت میں۔ جس نے سر نہ ڈھانپنے کو عبادت سمجھا ہے احرام کے بغیر، اس کی گنجائش نہیں، اس کے عمل باطل ہے۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس نے شخص منت مانی ہوئی تھی، جو حق تھا اس کو جاری رکھا، جو عبادت تھی، اور جو عبادت نہیں تھی اس کو آپ نے منع فرما دیا، مروح فلیجلس ولیستظل۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا؟ اچھا، الحمدللہ۔ تو پہلی قسم جو شریعت سے خارج ہے، اس کی دو صورتیں ہیں، یعنی دونوں خارج ہو گئے نا، چاہے اس کی بنیاد ہو یا نہ ہو، اس عمل سے جیسے کہ اس کی دلیل ہی نہیں، اس عمل اس کی دلیل ہی نہیں، تو دونوں صورتیں ایک جیسی ہیں۔ دوسری صورت جو ہے کہ کوئی شخص ایسے عمل کرے جس کی دلیل تو ہو، مشروع عمل کرے، لیکن اس مشروع عمل میں جس کی دلیل ہے اس میں اس نے خلل پیدا کر دیا، اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، اس عبادت میں نقص پیدا کر لے، خلل پیدا کر لے۔ دوسری صورت، اس عبادت میں زیادتی کر لے۔ یہ دو صورتیں ہیں نا، آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلی صورت، عبادت میں سے کوئی چیز کم کر دے، اس کی مثال، کوئی شخص نماز تو اس نے پڑھی ہے لیکن اطمینان نہیں تھا نماز میں، بغیر اطمینان کی پڑھی ہے، اس کی نماز ہے، نماز نہیں ہو سکتی، کیونکہ نماز میں اطمینان رکن ہے، بغیر اطمینان کے سکون کے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور یہ غلطی اکثر لوگ کرتے ہیں، علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ اور اطمینان کسے کہتے ہیں؟ جب ہر جوڑ اپنی جگہ پر واپس آ جائے۔ کیسے؟ آپ رکوع کرتے ہیں، اب جوڑوں کو اپنی جگہ پہ آنے دیں، جب جوڑ اپنی جگہ پہ آ جائیں اور کم سے کم ایک مرتبہ سبحان رب العظیم کہہ دیں، یہ کافی ہے، سبحان رب العظیم، اس طریقے سے، جلدی سے نہیں کہ کوئی لفظ آگے پیچھے ہو جو کو پتہ نہیں کیا کہا آپ نے، نہیں، اور صرف یہ کمر ٹیڑھی کر کے سیدھا کرنا یہ رکوع نہیں ہوتا. بہرحال تو اگر خلل عبادت کے ارکان میں سے یا شروط میں ہو تو عبادت باطل ہو جاتی ہے. دوسری مثال اس کی, کوئی شخص نماز پڑھے تو بغیر طہارت کے, بغیر وضو کے نماز ہوگی اسے عبادت؟ نہیں, نماز باطل ہے, بدعت ہے, باطل ہے. اس کی دوسری صورت, اگر کوئی شخص مشروع عبادت میں کوئی چیز زیادہ داخل کر دے, اس میں زیادتی کر دی, تو اس کی پہلی بات یہ ہے کہ جو عمل اس نے زیادہ کیا وہ عمل تو مردود ہے, وہ عمل تو قابل قبول نہیں ہے, اس کی زیادتی مردود ہے. لیکن کیا یہ عمل اس کا باطل ہوا یا نہیں جس میں زیادتی کی گئی, اس میں تفصیل ہے. بنیادی بات سمجھ لیں, مثال کے دوں گا تو بات آسان ہوگی. پہلے سمجھ لیں کہ مشروع عبادت ہے, دلیل کے ساتھ عبادت مشروع ہے, اس میں کس نے کوئی چیز زیادہ کر دی ہے, یہ جو زیادہ کر دی ہے یہ تو باطل ہے, لیکن کیا یہ عبادت خود باطل ہوئی کہ نہیں, اس کی تفصیل ہے. نمبر ایک تفصیل یہ ہے, نمبر ایک, اگر یہ زیادتی جو ہوئی ہے اس کا تعلق ارکان سے ہے. اچھا ارکان چھوڑ, میں آسان لفظوں میں, اگر یہ جو زیادتی کی ہے اس کا تعلق عبادت کے اصل میں ہے, عبادت میں ہے, تب تو عبادت باطل ہو جائے گی. اور اگر اس کا تعلق عبادت کرنے والے سے ہے, عبادت سے نہیں ہے, تب تو عبادت باطل نہیں ہوگی. یہ پہلی ہے, آئیے دیکھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. ایک شخص نے فجر کی نماز پڑھی 3 رکعت, یہ جو 1 رکعت زیادہ ہوئی ہے اس کا تعلق عبادت سے ہے, نماز کے اندر سے اس کا تعلق ہے, نماز کی ذات سے اس کا تعلق ہے, تو یہ نماز باطل ہے. اس کی 3ری رکعت تو ویسے باطل ہے, کیا پہلے 2 بھی باطل ہیں؟ کیا خیال ہے؟ نہیں, جان بوجھ کے کیا نا, اس نے وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے, اس نے 3 رکعت پڑھ لیا جان بوجھ کے, 1 رکعت اس نے زیادہ کر لیا. یہاں پر بات بھول کی نہیں ہو رہی, سمجھے, جتنی بات میں کری جان بوجھ کے ہو رہا ہے سارا کچھ, تو اس کی 2 رکعت ہوگی نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی, وہ 2 رکعت دوبارہ پڑھے گا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر 1 رکعت زیادہ کر دی گئی. اچھا اگر کوئی شخص وضو 3-3 مرتبہ نہیں, یا بچے ہر 4 مرتبہ ہوتا ہے, حکم کتنے کا, سنت کیا ہے؟ 3 مرتبہ. کوئی شخص 4 مرتبہ ہوتا ہے, اس کا وضو باطل ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی, 1 رکعت زیادہ ہے تو باطل ہے نماز, یہاں پر 1 مرتبہ زیادہ مد ہو جائے تو باطل نہیں ہے؟ اس کو 4th تو عبادت نہیں, وہ تو قابل قبول نہیں, اس کا وضو ہے کہ نہیں؟ وضو اس کا ہے, وضو باطل نہیں ہے, اس کی نماز بھی ہے. دوسری مثال, کوئی شخص نماز کی نیت زبان سے کرتا ہے, نماز باطل ہے اس کی؟ کیوں؟ یعنی یہ 1 رکعت کے ساتھ اس کو شامل کریں گے, یا اس کو 4th مرتبہ چہرہ دھونے کے ساتھ اس کو ملائیں, کہاں پہ ملائیں گے اس کو؟ 4th مرتبہ وہ دھونے کے لیے, کیوں, مرضی ہے ہماری, جہاں ادھر یا ادھر مرضی ہے, کیا کوئی فرق ہے دونوں؟ کسی شخص سے نماز پڑھی چوری کے کپڑوں سے, یا ریشم کے کپڑے پہن کے نماز پڑھی, نماز ہوگی کہ نہیں؟ کسی شخص نے نماز پڑھی اس کی شرٹ ٹخنوں کے نیچے تھی, نماز ہوگی کہ نہیں؟ جو عمل کر رہے حلال کر رہے, کیا عمل تو اس کے حرام ہے, لیکن اس کی نماز ہے کہ نہیں, عبادت باقی رہی کہ نہیں؟ بدعت تو ہے لیکن عبادت باطل ہوئی کہ نہیں؟ کس نے حج کیا حرام کے مال سے, حج ہوگا یا نہیں؟ عورت نے حج کیا بغیر محرم کے, اس کا حج ہوگا کہ نہیں؟ آئیے دیکھیں دونوں میں فرق کیا ہے. جس نے زبان سے نیت کی ہے اس کا تعلق عبادت کے اندر نہیں ہے، اس کا تعلق عبادت کرنے والے سے، عمل سے نہیں عامل سے ہے. جس کا جس چیز جو زیادتی عامل کی وجہ سے ہو، جس زیادتی کا تعلق عامل سے ہو، عامل کی طرف واپس آتی ہو، تو عبادت باطل نہیں، بدعت ضرور ہے، عبادت باطل نہیں ہوتی. اور جس زیادتی کا تعلق عبادت سے ہو، عبادت کی ذات سے ہو، عبادت باطل ہو جاتی ہے. اور جس شخص نے چار مرتبہ منہ دھویا اپنا، اس کو وسوسے سے آتے ہیں، اس کا تعلق منہ دھونے والے سے ہے، منہ دھونے سے نہیں ہے، سمجھے ذرا. چار مرتبہ دھو لیے اسے، اور ایک جو زیادہ مرتبہ دھویا ہے، منع اس کے بارے میں بھی موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقط تعدى و ظلم، حد سے گزر، اس نے ظلم کیا، جسے تین تین مرتبہ سے زیادہ دھویا تو اسے وضو باطل نہیں ہے. جس نے چوری کر کے، چوری کپڑوں میں، یہ چوری کی جگہ پہ اس کی شخص نے ظلم کیا اور کسی کی گھر پہ قبضہ کیا، کیا اس میں نماز پڑھ سکتا ہے اس جگہ پہ؟ اس جگہ پہ جو اس نے زبردستی کر کے، ظلم کر کے، حرام محرم کا ارتکاب کر کے اس نے چھینا ہے، وہ اس پہ نماز بھی پڑھنا چاہتا ہے، اس کی نماز ہوگی؟ کیا زمین کا تعلق نماز کے اندر سے ہے؟ اس کا تعلق نماز پڑھنے والے سے ہے، نماز سے نہیں ہے. تو علماء اس کی تفریق کرتے ہیں. اگرچہ دو قول موجود ہیں علماء کے، بعض علماء کہتے ہیں، اور مذہب حنبلی بھی یہی ہے، کہ جو شخص چوری کے کپڑے میں نماز پڑھے نماز دوبارہ دہرائے، جو شخص چوری کی یا ڈکیتی کی زمین پہ نماز پڑھے وہ نماز دوبارہ دہرائے. لیکن یہ قول مرجوح ہے، اور راجح یہ ہے کہ اس کا تعلق عبادت کی ذات سے نہیں ہے، اس کا تعلق عبادت کرنے والے سے ہے، تو اس کی یہ عبادت ضائع نہیں ہے. ہاں، اس گناہ اس کو ضرور ملے گا، گناہ کو اس کے ارتکاب کیا ہے، گناہ الگ ہے، لیکن عبادت اس کی اپنی جگہ پر برقرار ہے. جیسے کہ کوئی عورت حج تو کرے بغیر محرم کے، اس کا حج باقی ہے، اور جو بغیر محرم کے اس نے حج کیا ہے، اس کا جو گناہ ہے وہ اس کے سر پہ ہے. فرق یہ ہے کہ وضو ہمیں حکم دیا گیا، منع کیا گیا کہ تین زیادہ سے نہیں کرو، اور یہ بھی ثابت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک مرتبہ بھی ثابت ہے، دو مرتبہ بھی ثابت ہے، تین مرتبہ بھی ثابت ہے، پھر منع ہے تین سے زیادہ نہیں. اب تین تین مرتبہ دھونا، اس کا حکم کیا ہے؟ مجھے بتائیں، کیا فرض ہے؟ جیسے کہ دو رکعت نماز پڑھنا فرض ہے. دیکھیں، ایک تو فرق یہ کہ حکم کا فرق ہے دونوں میں، یہاں پر سنت مستحب ہے، وہاں پر فرض ہے. دو سے زیادہ کریں گے تو باطل ہو جائے گی. مستحب کو چھوڑنا مکروہ ہوتا ہے، تو چار مرتبہ دھونا مکروہ ضرور ہے، اور مکروہ سے عبادت باطل نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ عامل کا بھی ہاتھ ہے. یاد رکھیں، اکثر لوگ جو وضو میں غلطیاں کرتے ہیں وسوسے کی وجہ سے کرتے ہیں. میں نے اس لیے وسوسے کہ میں نے جان بوجھ کی مثال دی ہے. ایک مرتبہ ایک شیخ صاحب سے ایک شخص سوال کر رہا تھا، وہ کہتا ہے ہمیں ڈیڑھ گھنٹہ وضو کرتا ہوں، ڈیڑھ گھنٹہ پورا وضو میں لگاتا ہے بیچارہ، پورا ڈیڑھ گھنٹہ نماز کا وقت، یعنی فجر کی نماز کا وقت چلا جاتا ہے، سورج نکل آتا بیچارہ ابھی تک وضو کر رہا تھا. ایک دو مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، بیچارہ سو مرتبہ وضو کرتا ہوں بیچارہ. اب ایسے شخص کا کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. وسوسے کی بیماری بڑی عجیب سی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. اور میں یہ دعا کر جو لوگ وسوسے میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ کو شفا شفا آج اور کامل عطا فرمائے. اب اس بات کو آسان کرنے کے لیے دیکھیں، روزہ میں تاکہ فرق بتا دوں میں کہ عمل اور عامل میں آپس میں فرق ہے. روزہ کو کیا چیز باطل کر دیتی ہے، فاسد کر دیتی ہے؟ کھانا پینا جمع اور اس جیسی دیگر چیزیں. اب کھانا روزے کی حالت میں حرام ہے، گالی دینا حرام ہے، غیبت حرام ہے، حرام ہے کہ نہیں؟ قتل حرام ہے، حرام ہے. روزے دار اگر جان بوجھ کے کھا لے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کے گالی دے روزہ ٹوٹتا ہے؟ کسی غیبت کے روزہ ٹوٹتا ہے؟ کسی کو قتل کر دے روزہ ٹوٹتا ہے؟ اب روزے کے حالت میں کھانا بڑا جرم ہے، قتل کرنا بڑا جرم ہے، لیکن روزہ کھانے کی وجہ سے ٹوٹ گیا، لیکن دیکھیں کھانے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا اور قتل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹا. فرق ہے دونوں میں کہ کھانے کا تعلق عبادت کے اصل سے ہے، ذات سے ہے، اور غیبت کرنا، گالی دینا، قتل کرنا، یہ عبادت کرنے والے سے اس منسلک ہے. تو دونوں میں فرق ہے. حج کو دیکھ لیں آپ، کوئی شخص اپنی بیوی سے 10 تاریخ سے پہلے جماع کر لے، حج باطل ہے. اور وہی شخص اگر 10 تاریخ سے پہلے کسی کو قتل کر دینا، اعوذ باللہ، حج باطل نہیں ہے. تو جماع سے حج باطل ہوتا ہے، اس کا تعلق حج سے ہی منع کیا گیا ہے. اور قتل سے منع کیا گیا عموم نصوص ہے، عام ہے، اگر یہ خاص طور پر بھی منع کیا گیا کہ روزے دار جو ہے وہ ان چیزوں سے بچے، غیبت سے بچے، نمیمت سے بچے، لیکن روزہ باطل نہیں ہوتا. مزید تفصیل اگر کوئی شخص، کوئی ساتھی دیکھنا چاہے تو علامہ ابن رجب حنبل رحمتہ اللہ علیہ نے شرح الاربعین النوویہ کتاب کا نام ہے جامع العلوم والحکم، ابن رجب حنبل رحمتہ اللہ علیہ نے 5ویں حدیث اربعین نوویہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اس حدیث کی شرح میں صفحہ نمبر 118 سے لے کے 130 تک شیخ صاحب نے اس حدیث کی شرح کی ہے. بڑے پیارے انداز میں علماء کے اقوال بیان کیے ہیں. میں نے جو کچھ بیان کیا ہے بات میرے اپنی طرف سے، یہ تفصیل یہاں پہ نہیں ہے، بس میں نے خود ایڈ کی ہیں علماء کے اقوال سے اور فتاوا سے، لیکن آپ کو یہ بنیادی بات ہے انشاءاللہ. خاص طور پہ یہ فرق عمل کا اور عامل کا جو فرق ہے آپ کو انشاءاللہ یہاں پہ مل جائے گا. یہ کتاب ہے عربی میں، اردو میں میں نے کیا ترجمہ ہوا کہ نہیں، میں تاز امید کر رہا ہوں اس کا ترجمہ ہو چکا ہوگا اور ہونا بھی چاہیے. بڑی اچھی کتاب ہے، اربعین نویہ کی شرح اس سے اچھی میں نے نہیں دیکھی، پورا مجلد ہے، اتنی بڑا ضخیم مجلد ہے، 40 بلکہ 50 حدیث کی اس میں انہوں نے شرح کی ہے، 40 نوی والے اور 10 ایکسٹرا جو انہوں نے ایڈ کیے ہیں، 50 حدیث کی شرح ہے. اگر کوئی طالب علم اس شرح کو سمجھ لینا واللہ اسے بہت بڑا خیر ملے گا. اس میں سلف کے اقوال ہیں، اس میں اختلافی مسائل بیان کیے ہیں، بعض ترجیح دی گئی، اگرچہ بعض اور مرجوح پر بھی انہوں نے عمل کیا ہے، کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ابن رجب حنبلی تھوڑے سے متعصب حنبلی سمجھے جاتے ہیں، لیکن ان کی یہ جو بحث ہے اس کتاب میں بڑے اچھے انداز سے انہوں نے بحث کی ہے، بڑے اچھے انداز سے انہوں نے بیان کیا ہے. میرے پاس وقت میں نہیں جانتا کتنا باقی ہے، وقت ختم ہو چکا ہے. سنت کی قسمیں باقی بچ گئی ہیں، 10 منٹ میں میں ختم کرنا چاہتا ہوں. اور کل کے درس میں نہیں، 10 منٹ نہیں لگیں گے اس کے اوپر. یہ نئی باتیں ہیں، اہم باتیں ہیں، میں کل انشاءاللہ بات کروں گا، آج کے درس میں اتنا کافی ہے. کوئی سوال؟ جی، جامع العلوم والحکم ابن رجب حنبلی، ابن رجب اسلم عبد الرحمن ہے، زین الدین ان کا لقب ہے، اور حنبلی سے مشہور ہیں، ابن رجب حنبلی سے مشہور ہیں. ان کی وفات سن 975 ہجری میں ہوئی، سوری 795 ہجری میں ہوئی، 795 55 سال کی عمر میں مرے ہیں، وفات پائی ہے، اور بڑا عظیم ذخیرہ علم کے چھوڑ کے گئے ہیں. یہ کتاب ہی کافی ہے، باقی اگر چھوڑ دیں آپ، یہ بڑی اچھی تصنیف ہے اور یہ کتاب پڑھائی بھی جاتی ہے اور کافی علماء نے اس کتاب سے استفادہ حاصل کیا ہے. دو چیزیں رہے گی سنت کے تعلق سے. نمبر ایک، سنت کی قسمیں، دو قسمیں ہیں، ایک سنہ فعلیہ اکثر ساتھی جانتے ہیں، دوسری سنت الترکیہ چھوڑے جانے والی سنت، اس میں بات کروں گا تفصیل سے انشاءاللہ کل. اور دوسری چیز اس میں بات کریں گے اور سنت کے درس کو ختم کریں گے انشاءاللہ. اتباع سنت کے ثمرات کیا ہیں, فوائد کیا ہیں, اس بات کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بہن میں نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.